السلام علیکم. آج بدھ ہے، دسمبر کی 28 تاریخ، پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو امریکہ کا اپنا 10 روزہ طویل دورہ مکمل کر کے پاکستان واپس پہنچ گئے ہیں. اپنے اس دورے میں انہوں نے اقوام متحدہ میں مصروفیات کے ساتھ واشنگٹن میں امریکی حکام اور اراکین کانگریس اور اپنے ہم منصب اینٹنی بلنکن سے ملاقاتیں کیں. بلاول بھٹو کا دورہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب دونوں ملک اپنے تعلقات میں پائی جانے والی سرد مہری کو ختم کر کے دو طرفہ امور میں تعاون بڑھانے کے خواہاں ہیں. مبصرین کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو کا دورہ امریکہ دو طرفہ تعلقات میں بہتری لانے کی کوششوں کا سلسلہ ہے جس کی خواہش دونوں جانب پائی جاتی ہے. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے تاجروں کو یقین دلایا ہے کہ ملک کے معاشی حالات مشکل ضرور ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی تقریب سے بدھ کو ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ سرمایہ کار ملک میں سرمایہ لگائیں اور نام نہاد ماہرین کی باتوں پر دھیان نہ دیں. وزیر خزانہ کے مطابق حکومت عالمی مالیاتی فنڈ IMF کا پروگرام دوسری مرتبہ مکمل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. معاشی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ ملک سے ڈالر ہمسایہ ملک اسمگل ہو رہے ہیں، گندم درآمد کی جا رہی ہے جبکہ کھاد پر سبسڈی کے باوجود اس کے دام زیادہ ہیں اور اسے پاکستان سے اسمگل کیا جا رہا ہے. ان کے بقول حکومت ڈالر، کھاد اور گندم کی اسمگلنگ روکنے کی کوششیں کر رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت سے زیادہ پیچھے بیٹھے لوگوں کا الیکشن کے لیے راضی ہونا ضروری ہے. ان کا کہنا تھا کہ ابھی مجھے الیکشن نظر نہیں آ رہا اور ٹیکنوکریٹس حکومت لانے کا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے. مقامی ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق ان خیالات کا اظہار عمران خان نے لاہور پریس کلب کے 9 منتخب اراکین سے بدھ کو لاہور میں ملاقات کے دوران کیا. سابق وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ اگر آئندہ عام انتخابات میں پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی تو نتائج اچھے نہیں ہونے گے. عمران خان کا کہنا تھا کہ مشرقی پاکستان میں بھی سب سے بڑی جماعت کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا گیا تھا. سابق وزیر اعظم نے یہ بھی بتایا کہ ابھی ان کا موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے منگل کو طالبان سے مطالبہ کیا کہ وہ افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کو نشانہ بنانے والی پالیسیوں کو واپس لیں اور ملک میں انسانی حقوق کی بڑھتی ہوئی پامالی پر تشویش کا اظہار کیا گیا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتونیو گوتریس نے ٹویٹ میں کہا کہ خواتین اور لڑکیوں کی ملازمت اور تعلیم پر طالبان کی تازہ ترین پابندیاں انسانی حقوق کی بلا جواز خلاف ورزیاں ہیں اور انہیں منسوخ کیا جانا چاہیے. گوتریس نے مزید کہا کہ خواتین اور لڑکیوں کو خاموش کرنے اور معاشرے سے انہیں خارج کرنے کے اقدامات سے افغان عوام کی صلاحیتوں کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ وولکر ترک نے طالبان حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کو نشانہ بنانے والی پالیسیوں کو منسوخ کریں. افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے روزنامہ واشنگٹن پوسٹ کے ساتھ ایک انٹرویو میں طالبان حکومت سے کہا ہے کہ وہ طالبان کی بھلائی اور ملک کی بھلائی کے لیے ایک عظیم افغان ڈائیلاگ شروع کر کے جامع شمولیت کا عمل شروع کریں. سابق صدر کا کہنا تھا کہ یہ خود طالبان کی بھلائی اور ملک کی بھلائی کے لیے ضروری ہے کہ افغان آپس میں بات کریں اور مختلف معاملات پر معاہدے کر کے آگے بڑھیں. انہوں نے کہا کہ اس ملک کو آئین کی ضرورت ہے. اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے نے اتوار کو ایک بیان میں کہا کہ ان تقریباً 180 روہنگیا افراد کے سمندر میں ڈوب جانے کا خدشہ ہے، جن کی کشتی اس ماہ کے شروع میں بنگلہ دیش سے ملائیشیا کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ انڈونیشیا میں پیر کے روز جب 174 روہنگیا افراد کو لے جانے والی ایک کشتی ساحل پر پہنچی تھی تو بہت سے لوگوں نے قیاس کیا تھا کہ یہ وہی افراد ہیں جن کے بارے میں پناہ گزینوں کی ایجنسی نے سمجھا تھا کہ وہ ڈوب گئی ہے۔ تاہم بنگلہ دیش اور ملائیشیا میں کچھ روہنگیا افراد نے پیر کو بچائے گئے مہاجرین سے بات کرنے کے بعد تصدیق کی کہ ان افراد کا تعلق ان 180 مہاجرین سے نہیں تھا جو اب بھی لاپتہ ہیں اور ان کی ہلاکت کا خدشہ ہے۔ ملائیشیا اور کاکسس بازار بنگلہ دیش میں متعدد افراد نے جمعے کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کے وہ رشتہ دار جو 2 دسمبر کو کشتی کے ذریعے بنگلہ دیش چھوڑ کر ملائیشیا کے لیے روانہ ہوئے تھے وہ ابھی بھی سمندر میں لاپتہ ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے گزشتہ پیر کو بھارتی وزیراعظم نریندر مودی سے ایک بار پھر ٹیلی فون پر گفتگو کی اور جنگ بندی کے لیے اپنی طرف سے پیش کیے جانے والے امن فارمولے پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے مودی سے اس فارمولے کے نفاذ کی اپیل کی۔ زیلنسکی کی تازہ اپیل کے بعد ایک بار پھر روس یوکرین جنگ معاملے میں بھارت کی جانب سے ممکنہ ثالثی اور اس کی کامیابی کے امکانات پر گفتگو ہونے لگی ہے۔ نئی دہلی کے ایک سینئر تجزیہ کار کے مطابق اگر زیلنسکی کے فارمولے میں روس کے خدشات کو بھی دور کرنے کی یقین دہانی ہو اور بھارت، سعودی عرب، ایران اور جاپان وغیرہ کو ملا کر ایک گروپ بنایا جائے اور وہ گروپ ثالثی کرے تو وہ کوشش نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی ہے۔ یوکرین نے کہا ہے کہ جنوبی شہر کھیرسان میں شہری اہداف پر کیے گئے روس کے حملوں میں میزائل بھی شامل تھے۔ یوکرین کی مسلح فوج کے جنرل سٹاف نے اطلاع دی ہے کہ کھیرسان پر 33 میزائل داغے گئے ہیں۔ اس علاقے کو یوکرین نے گزشتہ ماہ روسی افواج کے انخلا کے بعد دوبارہ حاصل کر لیا تھا۔ روس نے یوکرین میں شہریوں کو نشانہ بنانے کی تردید کی ہے۔ یوکرین کی فوج نے بدھ کے روز باخموت شہر اور مشرقی ڈومباس کے دیگر حصوں میں لڑائی کی اطلاع دی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے منگل کو اعلان کیا کہ روس ان ممالک کو تیل کی برآمدات پر پابندی عائد کر دے گا جو مغربی ممالک کی طرف سے تیل کی قیمتوں کی حد کے بارے میں راضی ہیں۔ تیل کی قیمتوں کی حد پر اس سال کے شروع میں 7 ممالک کے گروپ نے اتفاق کیا تھا، جن میں کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان، برطانیہ اور امریکہ کے ساتھ ساتھ یورپی یونین بھی شامل ہیں۔ سعودی عرب کے بعد دنیا کے دوسرے سب سے بڑے تیل برآمد کرنے والے ملک روس نے کہا ہے کہ پابندی کا اطلاق 1 فروری سے 1 جولائی تک ہوگا۔ امریکی کانگریس نے گزشتہ ہفتے منظور کیے گئے 1.7 ٹریلین ڈالر کے اخراجات کے بل میں ایرانی شہریوں کو ہراساں کرنے اور ان کی نگرانی کے لیے ایران کی حکومت کے لیے یا اس کی جانب سے کام کرنے والے لوگوں کے لیے جواب دہی کا اقدام بھی شامل کیا ہے۔ ہراساں کرنے اور غیر قانونی ٹارگٹنگ مسیح علی نجات ایکٹ کا نام وائس آف امریکہ کے فارسی ٹیلی ویژن کی میزبان اور ایرانی حکومت کی ناقد کے نام پر رکھا گیا تھا، جو اغوا اور ایران واپس لے جانے کی سازش کا ہدف بنی تھی۔ یہ اقدام امریکی وزیر خارجہ کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ ایران میں انسانی حقوق کی حالت کے بارے میں ایک رپورٹ درج کرائیں کہ ایرانی حکومت نے گزشتہ سال کے دوران ایران کے اندر اور باہر مخالفین کو نشانہ بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں اور وہ اپنے ناقدین کو خاموش کرانے کے لیے کس طرح مالی معاونت کرتی ہے۔ اوسلو میں قائم گروپ ایران ہیومن رائٹس نے منگل کو کہا کہ ایران میں 100 دن سے زائد عرصے سے جاری ملکگیر مظاہروں میں گرفتار کیے گئے کم از کم 100 ایرانیوں کو سزائے موت کے الزامات کا سامنا ہے۔ 16 ستمبر کو ایرانی کرد مہسا امینی کی پولیس کی حراست میں ہلاکت کے بعد سے ایران میں مظاہرے جاری ہیں۔ ایران نے مظاہروں کے سلسلے میں اس ماہ کے شروع میں 2 افراد کو پھانسی دی تھی۔ IHR نے منگل کو ایک رپورٹ میں 100 ایسے قیدیوں کی نشاندہی کی جنہیں ممکنہ طور پر سزائے موت کا سامنا ہے، اور کم از کم 11 افراد کو پہلے ہی موت کی سزا دے دی گئی ہے۔ آئی ایچ آر کی فہرست میں 5 زیر حراست خواتین بھی شامل ہیں۔ اقوام متحدہ نے گزشتہ ماہ کہا کہ ملک بھر میں بدامنی شروع ہونے کے بعد سے کم از کم 14,000 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ امریکہ میں قائم ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹس نیوز ایجنسی نے پیر کو جاری کردہ ایک رپورٹ نے بتایا ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں سن 2022 میں پھانسیوں میں 88% اضافہ ہوا ہے۔ لندن میں مقیم حقوق کے علمبردار گروپ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے مطابق ایران نے سن 2021 میں کم از کم 312 افراد کو پھانسی دی ہے، جو سزائے موت کے حوالے سے چین کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ امریکہ کی ساؤتھ ویسٹ ایئر لائنز نے موسم سرما کے بڑے طوفان کے نتیجے میں دوبارہ ہزاروں پروازیں بند کر دی ہیں۔ اس طوفان نے پورے امریکہ میں کرسمس تعطیلات میں سفری منصوبوں کو متاثر کیا، اور وفاقی حکومت نے کہا کہ وہ اس بات کی تحقیقات کرے گی کہ کمپنی دوسرے کیریئر سے اب تک پیچھے کیوں ہے۔ بیشتر امریکی ایئر لائنز کی جانب سے طوفان کے بعد اپنی سروسز بحال کرنے کے ایک دن بعد ساؤتھ ویسٹ نے منگل کی دوپہر تک مشرقی ساحل پر مزید 2500 پروازوں کو روک دیا۔ فلائٹ اویئر ٹریکنگ سروس نے اطلاع دی ہے کہ منگل کو ملک بھر میں منسوخ ہونے والی 3,000 پروازوں میں اس کا حصہ 80% سے زیادہ رہا۔ ایئر لائن نے بدھ کے لیے 2500 اور جمعرات کے لیے 1,000 سے زیادہ پروازیں روک دی ہیں۔ پوپ فرانسس نے بدھ کو کہا کہ سابق پوپ بینیڈکٹ شدید علیل ہیں۔ پوپ نے سامعین سے خطاب کرتے ہوئے سابق پوپ کے لیے خصوصی دعائیں مانگنے کو کہا۔ 95 سالہ بینیڈکٹ نے سن 2013 میں اپنی گرتی ہوئی جسمانی اور ذہنی صحت کا حوالہ دیتے ہوئے استعفیٰ دے دیا تھا، اور 600 سالوں میں ایسا کرنے والے پہلے پوپ بن گئے تھے۔ تب سے وہ ویٹیکن میں ایک کانوینٹ میں رہ رہے ہیں۔ جاپان نے دوسری عالمی جنگ کے بعد اس ماہ اپنی فوجی پابندیوں میں نرمی کی طرف ایک بڑا قدم اٹھایا ہے، اور نئی پالیسیوں کی نقاب کشائی کی ہے جو اس بڑی ایشیائی طاقت کو علاقائی اور عالمی سلامتی کے معاملات میں بڑا کردار ادا کرنے کا اختیار دیں گی۔ یہ نئی پالیسیاں جاپان میں عشروں پرانی پابندیوں کو ختم کرتی ہیں، جن کے تحت دوسری عالمی جنگ میں ٹوکیو میں شکست کے بعد امریکہ کے تیار کردہ امن پسند آئین کو اپنایا گیا تھا۔ اب اس میں جلد ہی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اس تبدیلی کے ساتھ جاپان مجموعی دفاعی اخراجات کی اعلی عالمی درجہ بندی میں صرف امریکہ اور چین سے پیچھے رہے گا۔ چین کا کہنا ہے کہ وہ کووڈ وائرس پر کنٹرول کی زیرو پالیسی سے ہٹ کر عام ویزا اور پاسپورٹ کا اجرا دوبارہ شروع کر دے گا، جو ملک کو تقریباً 3 سالوں سے الگ تھلگ رکھنے والے قواعد و ضوابط سے ہٹ کر ہے۔ اس اقدام کے نتیجے میں اگلے ماہ قمری سال کی تعطیلات کے لیے بیرون ملک جانے والے چینی افراد کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہو سکتا ہے۔ چین اس تبدیلی کے نتیجے میں دنیا کے کچھ سخت ترین اینٹی وائرس کنٹرولز کو واپس لے رہا ہے، کیونکہ صدر شی جن پنگ کی حکومت معاشی بحران کو دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو آپ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔